علمی کے سدھر کیسی اور سیدھی ملنے کا پتا ہے اور فرمال ہے علمی کے سدھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فضلدی ایریا کراچی فون نمبر 6374813
تیرے فصیل آباد ہوگا یہ تیری برکت سے انسان انسان بنے گا تیری برکت سے یہ جڑ کے چلے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اتنے خوبصورت انداز میں خطاب کر رہا ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کے سانچے میں ڈھلو اس کے طریقے میں ڈھلو آپ کی ساری زندگی محفوظ آپ کا قد و قامت محفوظ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا محفوظ آپ کا حسب نسب محفوظ ایک ایک ادا محفوظ ہے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے سب محفوظ ہے صرف محبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے دلوں میں وہ جذبہ نہیں اٹھتا کہ آدمی اس سانچے میں ڈھل جائے ان سانچے ابو نواس نے کہا تھا اشفقت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جب تو میرے دشمن کے روپ میں میرے سامنے آیا تو تجھے دیکھ کر مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہونے لگا کہ تو نے میرے دشمن کا روپ اختیار کیا تو چونکہ تو نے اختیار کیا تھا تو تیرے اندر وہ دیکھ کر مجھے دشمن بھی اچھے لگنے لگ گئے محبت تو ایسی چیز ہے اور ہمیں اس کی محبوب کا نہ طریقہ پسند ہے نہ سنت پسند ہے راما جیسے قصبے میں چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں ٹانیاں لٹکا کے اسکول جا رہے ہیں جن بچوں کو آج سے غلامی کا سبق ملے گا انہوں نے آگے جا کے کیا غلامی رسول کو اختیار کرنا ہے تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ جن کی نبوت کو بحر و بر پہ اللہ نے پھیلایا ہے درخت سے گزرتے درخت کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ ابھی آپ کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا اور آپ درخت کے پاس سے گزرتے درخت کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ پتھر کے پاس سے گزرتے پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ نباتات اور جمادات آپ کی نبوت پر گواہ ہیں اور آپ کی نبوت کو واقف ہیں جانتے ہیں حیوانات آپ کی نبوت کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں ایک اونٹ دوڑتا ہوا ہے اور آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا یا رسول اللہ مجھے بچائیے میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے اونٹوں کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے ایک صحابی ہے کہنے کہ میرے اونٹ وہ ہو گئے مست ہو گئے اب نے کہا مجھے لے چلو جب گئے نا تو دروازہ بند تھا آپ اندر جانے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ کو کاٹیں گے کہیں مجھے نہیں کچھ کہتے آپ آگے بڑھے اونٹ کی نظر پڑی آپ پر تو دوڑا ہوا ہے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا ان اونٹوں کو پتہ ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے تو میرے بھائیو تبلیغ والے کوئی اپنا نغمہ نہیں سنا رہے تبلیغ والے یہ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو اس کی ایک ایک سنت پہ مر مٹو ذمہ داروں سے پوچھو سفر ایک سفرے کی کتنی قیمت ہے ایک بوری کھاد کی کیا قیمت ہے سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کیا قیمت ہے یا طالب علموں سے پوچھو ایک نمبر کی کیا قیمت ہے ابھی ہمارے کولمبے میں ایک بچہ ایک نمبر سے فیل ہو گیا ایک نمبر سے بڑا مشکل امتحان دے رہا تھا ایک نمبر سے فیل ہو گیا پھر ساری تیاری کرنی پڑی ایک نمبر سے لوگ اب فیل ہو جاتے ہیں ایک ووٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں ایک سپرے چھوڑنے سے لوگ فصلیں برباد کر بیٹھتے ہیں ایک گوڑی کھاد کم کر دینے سے لوگوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں میرے بھائیو ایک سنت کے چھوڑنے سے کوئی بربادی نہیں آتی کیا خیال ہے ہمارے نبی کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے ایک نمبر سے بھی سستی ایک ہی تو حبیب ہے جس کی زندگی ابد الآباد تک اللہ نے محفوظ کر دی ہے بھائیو اس کی اداؤں کو اپنی ادا بناؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ایک ایک روشن ایک ایک گوشہ میں نے آپ کو تاریخ پیدائش بتائی ایسے تو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان ہے کوئی نہیں جانتا کس دن پیدا ہوا کس گھڑی میں پیدا ہوا یہ یتیم پیدا ہو رہے ہیں مسکین پیدا ہو رہے ہیں فقیر پیدا ہو رہے ہیں اور اس طرح حساب کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا کہ 1424 سال کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں چار جبکہ گھڑیاں بھی نہیں تھیں 4:45 پر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اور دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ کی آمد پر ساری دنیا روشن ہوگی حضرت آمنہ نے دیکھا ایک نور پھیلا جو ساری کائنات میں پھر گیا تب ہم اپنی تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ, ہم تو کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت, یہاں سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک کہ زندگی ساری کھلی کتاب کی طرح لکھی پڑی ہے. ایک ایک ادا, آپ جب بات کرتے تھے تو ہاتھ یوں ہلاتے تھے, اتنا بیان کرتے ہوئے اتنا ہاتھ ہلاتے تھے. ہماری طرح نہیں ایسے مارتے ہوں, خطیبوں کو نہیں دیکھا کیسے مکے مارتے ہیں آگے, وہ کیسے گلے پھاڑ کے بولتے ہیں. آپ کا بولنا بڑا پروقار تھا, بڑا با وقار تھا, اور آپ بولتے تھے تو آپ کا ہاتھ بس اتنا ہلتا تھا یا اتنا ہلتا تھا, ایسے ایسے اور ایسے ایسے اور یوں یوں کبھی آپ نہیں کرتے تھے, کبھی انگلی کا اشارہ کسی کو نہیں کیا, ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے ہمیشہ. جب حیرت میں ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں ہلاتے تھے, یہ آپ کی حیرت کی نشانی, اظہار حیرت اس طرح ہوتا تھا اس طرح, اور اظہار غم میں آپ داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے, دائیں سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے, یہ آپ کا اظہار غم تھا. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے, اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا, یہاں سے گالوں سے نور نکلتا تھا, یہ ایسے چمکتی نظر. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی بموں کے درمیان جو ایسے حرکت کرنے لگ جاتی تھی, یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ غصے میں ہیں. پھر آپ اتنے عالی اخلاق تھے, کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو کبھی آپ نے یوں دیکھ کر نہیں جواب دیا بولو, کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو کبھی آپ نے یوں دیکھ کر نہیں کہا بولو, جب آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ اتنا اہتمام کرتے, پہلے پورا اس کی طرف ایسے مڑ جاتے تھے, پھر کہتے جی فرمائیے, کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے, ہاں کی گل ہے, بلکہ آپ پہلے یوں ہوتے سیدھا اس کے سامنے ہوتے, پھر کہتے جی فرمائیے, وہ کہتا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو آپ ایسے کان دے دیتے تھے, ایسے ہو جاتے تھے. پھر وہ چاہے لمبی سنائے آپ سنتے تھے, تھوڑی سنائے آپ سنتے تھے, کبھی آپ نے نہیں کہا بات مختصر کروں میں بڑا مصروف, کوئی آپ کو ٹوک دیتا تھا کبھی آپ غصے میں نہیں آتے تھے, سخت سے سخت بات آپ سن کے مسکراتے تھے, آپ کے چلنے کا انداز تھا پاؤں اٹھا کے چلتے, گسیٹ کے نہیں چلتے تھے, اور قدم چھوٹے ہوتے تھے چال میں تیزی ہوتی تھی, چلتے کندھے جھکے ہوتے تھے اٹھے نہیں ہوتے, کندھے جھکا کے نظریں جھکا کے چلتے تھے, ہمیشہ آپ یوں کنکھیوں سے دیکھتے تھے, آنکھیں بھر کے کبھی نہیں آپ نے دیکھا کہ یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا ہو, کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب ایسے ہو جاتے تھے, کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس وقت آنکھ بھر, سب ایسے ہو جاتے تھے, صرف اس وقت ابو بکر اور عمر ہوتے تھے جو آپ کو دیکھ سکتے تھے, بس سب ایسے ہو جاتے تھے. اتنی باریک باتیں بھی لکھی پڑی, آپ کی داڑھی گھنی تھی, کف لہیا فی لحیتہ کفافا, داڑھی گھنی, فی عنقہ سطع, گردن بلند, فی صوتہ سحل, آواز میں سحر, فی عینہ داج, آنکھیں موٹی اور لمبی اور پتلی سیاہ اور سفید انتہائی سفید اور پلکیں دراز اور سرمئی جی ہر وقت سرمگی, آنکھوں میں سرخ ڈورے اور انجل چمکتی ہوئی آنکھ, روشن آنکھ, اور آپ کی آنکھوں میں ہر وقت ایسا لگتا جیسے سرما لگا ہوا ہو, اور آپ کے یہ ازجل حواجب, آپ کی بھویں بالکل گول تھی, یہاں بال نہیں تھے, ناپ یہاں سے تھوڑا اٹھا تھا, یہاں سے باریک تھا, یہاں نور کا ایک حالہ گردش کرتا رہتا تھا, ولی الفم, ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے تراش کے گھڑ کے بنائے ہوں, براتک کنایا, دانت ایسے تھے جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور چمک کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ ہمارا نبی ہے. آپ کنجی کرتے تھے پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے, پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے, ہمیشہ آپ نے پگڑی استعمال کی, کبھی ننگے سر نہیں پھرے, آپ دیکھو بیان سننے اور ننگے سر کتنے بیٹھے ہیں, کبھی آپ ننگے سر نہیں پھرے, یا سفید ٹوپی رکھی ہے یا پگڑی باندھی ہے, سفر میں کالی پگڑی باندھی ہے, گھر پہ رہتے ہوئے سفید پگڑی کا استعمال کیا ہے, کبھی آپ نے کہا سفید رنگ پہنو استعمال کرو مردوں کو پہناؤ, آپ کا پسندیدہ لباس سفید تھا, پسندیدہ لباس آپ کا سفید تھا, آپ نے کبھی کبھی آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہنی ہے, چادر اپنے مال امت کے مالداروں پر رحم فرمایا, ہاں مال سب کا نبی تھا نا, صرف غریبوں کا نہیں تھا مالداروں کا بھی تھا نا, تو آپ نے کبھی کبھی قیمتی لباس بھی پہنا ہے، کبھی کبھی گنجائش دینے کے لیے یمن میں ایک بستی تھی اس کا نام تھا سہارا، وہاں سے کپڑا آتا تھا بڑا قیمتی، اس کی زمین سفید اور اس میں سرخ ڈوریاں آتی تھی، تو وہ کبھی کبھی آپ پہنتے تھے، تہمت بھی اور چادر بھی ایسے زیبتن۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے وہ سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے، اوپر چودھری کا چاند چمک رہا تھا، کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے تو آپ ہمیں چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے غلام بنو، ہم کون سا کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت کے ممبر بنو، ہماری تو ممبر شپ ہے ہی کوئی نہیں، اپنے پیسے اٹھاؤ اپنا وقت لگاؤ، ہم نے کون سا آپ کو فارم دیا کہ پور کر کے ہمارے ممبر ہو جاؤ، ہم کوئی جماعت نہیں ہیں، ہم تو ایک بھائیو آواز ہیں، ایک فریاد ہیں، ایک پکار ہیں، ہم کسی فریق کوئی فریق بن کے نہیں آئے، کسی فرقے کی دائی بن کر نہیں آئے، یہ کہہ رہے ہیں بھائیو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو سیکھو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک معتدل محنت ہے، یہ تعصب سے پاک ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دل کے گوشے ایک دوسرے کے لیے اتنے تنگ ہو گئے کہ اب ایک دوسرے کے سلام کے لیے روادار نہیں، سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تعصب جب آتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کا نبی ایسی پاکیزہ زندگی لے کر آیا ہے جو تعصب سے پاک زندگی ہے، تو یہ ہمارا محبوب ہے، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی ادا ہے، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو اٹھا لو، اس کی پسند اپنی پسند بناؤ، اس کی چاہت اپنی چاہت بناؤ، اس کا غم اپنا غم بناؤ، اس کی خوشی اپنی خوشی بناؤ، تو اللہ بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، آپ کو اپنا مقرب بنا لے گا، آپ کو اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ہم اور کسی چیز کی نہیں دعوت دے رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آؤ، کیا آپ کا طریقہ وہ محفوظ ہے، باقی نبیوں کے طریقے ختم ہو گئے، ان کی داستانیں ختم ہوگی، ان کے نام ختم ہو گئے، ان کی حکایات ختم ہوگی، چند 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں اور 50-100 کے قریب حدیث میں ہیں، باقی 125,000 نبیوں کو جانتا کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قریب ترین نبی ہیں، ان کی کتاب بدل گئی، ان کا نسب نامہ اس وقت دو انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوکا ہے ایک متی ہے، جو لوکا کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ہے داؤد علیہ السلام تک، آگے کوئی نہیں، اس میں 21 باپ ہیں، 21 باپ۔ اور جو متی کی انجیل ہے، متی کی، اس میں جو نسب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام تک، تو اس میں 9-11 باپ ہیں، 11۔ تو دو توراتوں میں، دو انجیلوں میں 9 واسطوں کا فرق ہے، 9 واسطوں کا، اتنی قریب کی نبوت ہے اور اتنا تاریخ مشکوک ہو گئی۔ اور ماضی میں گم ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم 571 سال کے بعد دنیا میں آئے، عرب میں آئے، جو پڑھے لکھے کوئی نہیں، لکھائی پڑھائی کوئی نہیں، لکھنے پڑھنے کا دستور کوئی نہیں، ان پڑھ قوم ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت کا پیرا ہے اپنے نبی کی ایک ایک چیز پر۔ ہمارے نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک 80 واسطوں تک پہنچتا ہے، داؤد عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام پہ ختم ہو جاتا ہے، ایک میں 21 باپ ہیں، ایک میں 11 باپ ہیں، 9 واسطوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا آدم علیہ السلام تک 80 واسطوں سے نسب نامہ پہنچتا ہے اور وہ تاریخ میں 10,000 سال کا سفر طے کرتا ہے، کسی ایک جگہ بھی نہ چھپتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ گنجلت ہے، نہ اشتباع ہے، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناصر بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ماہ بن ناحس بن ماخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیسان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن ملح العین بن کینان بن آنوس بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. یس آدم علیہ السلام تک ساری روشن تاریخ پڑی ہے کھلی کتاب کی طرح. ربائی تبلیغ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سیکھنا، نہ کہ گستاخی سیکھنا. یہ بھی پنجاب کے لوگ بھی عجیب ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، لوگوں کو گستاخ بنائی جانا. وہ کچھ تو اپنی عقل بھی استعمال کرو. مجھے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے، میں نے کتنی باتیں گستاخی رسول کی تھی، اور اتنی جماعتیں دنیا میں پھر رہی، کبھی ان کی سنو تو صحیح، کوئی بات انہوں نے کبھی کی ہو جو اللہ کے رسول سے گستاخ بنانے والی ہو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے طریقوں میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، جان بھی اپنی لے کے پھریں، مال بھی اپنا لے کے پھریں. آپ لوگ مسجدوں میں گھسنے نہیں دیتے ہو، ان کو دھکے دے کے نکال دیتے ہو، پھر بھی آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کے لیے روتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. یہ تو ہیں گستاخ رسول، تو پھر عاشق کون ہے؟ مطلب معیار کیا ہے بھائی؟ یہ آدمی ایم اے ہے، کیا معیار ہے؟ اس نے پرائمری کیا، مڈل کیا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، اب یہ اس کے پاس ڈگری ہے، پتہ چلا ایم اے ہے. تو عاشق رسول کا معیار کیا ہے؟ اور گستاخ رسول کا، گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے، نافرمان رسول کافر نہیں ہوتا، گستاخ رسول کافر ہوتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ نافرمان ہے، ایک آدمی کا نماز کا مذاق اڑاتا ہے یہ گستاخ ہے. نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، مذاق اڑانے سے گستاخ بنتا ہے، اور گستاخ بننے سے کافر بن جاتا ہے. کسی کو یہ کہنا یہ گستاخ رسول ہے تو یہ اس کو کہنے کے لیے کافر ہے. نافرمانی سے کفر لازم نہیں آتا، گستاخی سے کفر لازم آتا ہے. تو اتنے جو لاکھوں انسان بھائیوں دھکے کھا رہے، بستر اٹھا کے پھر رہے، ان کے نزدیک نہ جانا، نزدیک نہ جانا، پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. اب یہ سوچو، یہ جو آج یہ جو بھائی کہہ رہا ہے ان کے نزدیک نہ جانا، پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، یہ اپنے حق میں اتنا کچا ہے کہ قریب جائے گا تو پھنس جائے گا. جو کچے ہیں وہ تو پیچھے پیچھے پھر رہے، اور جو پکے ہیں وہ بھاگے بھاگے پھر رہے، نیڑے نہ جگہ ہے، نیڑے نہ جگہ ہے، جوڑا نیڑے گیا وہ پھنس گیا. تو پھر پکا کون ہوا اور کچا کون ہوا؟ خود اعتماد کون ہے اور بے اعتماد کون ہے؟ جو سچے ہوتے ہیں پہاڑوں سے پانی ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ کے واپس جاتا ہے، پہاڑوں کو کبھی نہیں ہلا سکا، ہوائیں درخت تو اکھاڑتی ہیں، کبھی پہاڑوں کو بھی دیکھا اکھاڑ کر رکھا ہو. جو حق پہ ہوتے ہیں وہ تو باطل والوں کو کھینچتے ہیں، آ جاؤ ہمارے پاس آؤ، آ جاؤ آ جاؤ ہم تمہیں سمجھائیں. اگر تبلیغ والے گستاخ ہیں تو ان کو اپنی مسجدوں میں بٹھاؤ، یہ تو آ گئے، تم سے روٹی بھی نہیں مانگیں گے اور آپ سے بستر بھی نہیں مانگیں گے، اور اپنا پکائیں گے اپنا کھائیں گے. تب ان کو اپنی مسجدوں میں بٹھا کر ان کو سمجھاؤ کہ تم گستاخ ہو، تم توبہ کرو. یہ کیا طریقہ ہو کہ ان کو گھر سے نکال دو، ان کو مسجد سے نکال دو؟ اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے پھر بات سمجھائے، حالانکہ اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہوتا تھا ابو جہل کفر پہ مرے گا. آپ نے ایک دفعہ کہا میں تمہاری گردنیں کاٹنے آیا ہوں، تو ابو جہل کہنے کا کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے کہا تیری بھی گردن کٹے گی. اس کے باوجود آپ ابو جہل کو گھر بلاتے تھے، میاں میری مان لو تمہارا خیر خواہ ہوں. گھر میں بٹھا کے کھانے کھلائے, کافروں کو گھر میں بلایا, کھانے کھلائے, پانی پلائے, پھر اپنی دعوت دی. ہم کیسے آشے کرو سورن کو, نکالو 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 نکالو, ان کے نڑے نہ جب آئے نڑے نہ جب آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود کچے ہیں. تو کچھ تو بھائیو, کچھ تو بھائیو سمجھو, کچھ تو سوچو. غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. میں یہ ڈیڑھ گھنٹہ بول رہا ہوں, کون سی میری بات ہے جو آپ فتویٰ لگاؤ گے یہ تو اس نے کفر بکا, یہ تو گستاخی کی دعوت دے رہا ہے. یہ جو لاکھوں انسان پھر پھر کے جا رہے ہیں اور واپس آ کے کوئی توبہ کر رہا ہے, کوئی سود چھوڑ رہا ہے, کوئی زنا چھوڑ رہا ہے, کوئی شراب چھوڑ رہا ہے, کوئی ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ رہا ہے, کوئی داڑھی رکھ رہا ہے, کوئی پگڑی باندھ رہا ہے, کوئی حلال کاروبار کر رہا ہے, یہ سارے گستاخ رسول ہیں. تو ایسے کون منڈی بہودی میں جماعت کی مولوی صاحب نے کہا نکل جاؤ مسجد سے. کیوں تم لوگ مدرسوں کے مخالف ہو, علماء کے مخالف ہو. کہ وہ کیسے, کہ یہ ایک آدمی ہزار روپے ہماری مسجد کو چندہ دیتا تھا, جب سے تبلیغ میں چلا لگا کے سو روپیہ دیتا تھا. کہ اس کو ہم بلا لیتے ہیں. ابھی اس کو بلایا, اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا, وہاں تو کہا جاتا ہے علماء کی قدر کرو, تو یہ تم نے چندہ کیوں بٹا دیا؟ انہوں نے کہا یہ پہلے میں حرام کماتا تھا, ان کو بھی کھلاتا تو خود بھی کھاتا, اب حلال کماتا ہوں تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی, اس میں سے بھی 100 روپے ان کو دیتا ہوں. یہ کہتے تو پھر وہی شروع کر دیتا ہوں. اے ہے مدینے سے ایک آیا سالم کردی, یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں بات 1987 کی. اس وقت وہ 1,00,000 ریال تنخواہ لیتا تھا. بینک مدینے کے, پوری مدینے کی جو ریاست ہے اس میں وہ بینک العربی کا سب سے بڑا افسر تھا. 1,00,000 ریال اس کی تنخواہ تھی, بہت بڑا گھر اور بڑی امریکن گاڑی. یہاں اگر اس نے 20 دن جماعت میں لگائے, 20 چلہ بھی نہیں لگائے, صرف 20 دن, 20 دن جاتے اس نے جا کے استعفیٰ پیش کر دے کہ یہ حرام ہے, یہ سود ہے, میری توبہ, میرا استعفیٰ. تو بینک نے اس پہ ہر جانے کا دعویٰ کیا. اتنی بڑی پوسٹ, ایک دم استعفیٰ, اتنے اتنا ہر جانا دو تو ہم استعفیٰ قبول کریں گے, ورنہ ہمیں بیگار تم سے لینی ہوگی. وہ اتنا بڑا ہر جانا تھا کہ اس کا گھر بک گیا, اس کی گاڑی بک گئی, اس کی جائیداد بک گئی, اس کا سب کچھ بک گیا. اس نے سب کچھ بیچ کے بینک کو واپس کر دیا اور خود آزاد ہو گیا. مدینے کے باہر ایک کچا گھر تھا اس کا پرانا, اس میں جا کے وہ منتقل ہوا. 1999 میں حج کرنے گیا ہوں پہلی دفعہ, تو میں چونکہ جانتا تھا, وہ مجھے جانتا تھا, رحمان ملاقات ہوئی تھی, اسے پتا چلا, تو اس نے اپنے گھر پہ دعوت کی. تو مدینے سے کوئی 10 کلومیٹر باہر اس کا گھر تھا جس میں وہ ہمیں لے گیا, کچا گھر پرانے طرز کا. تو پتا چلا کہ اس نے وہ سب کچھ چھوڑا, پھر اس گھر میں منتقل ہوا, پھر باہر بدوؤں کے پاس جا کر بکریاں لیں اور آ کر مدینے کی منڈی میں ان کو فروخت کیا. 500 ریال نفع لے کر وہ جب گھر پہنچا تو بیوی بھی خوشی سے رونے لگی اور سالم کردی بھی خوشی سے رونے لگا کہ آج حلال پیسہ ہمارے گھر میں آیا ہے. اس کو آپ گستاخ رسول کہو گے؟ کوئی ہے جو اس کے رسول میں 1,00,000 ریال کو ٹھوکر مار دے اور یوں فخر کے فرش سے جا کر بیٹھ جائے؟ میں اس کا چشم دید گواہ ہوں. اور یہ ایک کہانی نہیں, ایسی لاکھوں کہانیاں ہیں جو ساری دنیا میں گردش کر رہی ہیں. تبلیغ میں جا کر تو عشق رسول ملا بھائیو, کبھی گھر بیٹھے بھی کسی کا عشق ملا؟ گھر بیٹھے تو بیویوں کا عشق ملتا ہے, گھر بیٹھے تو اولاد کا عشق ملتا ہے, گھر بیٹھے تو دکان زمین جائیداد کا عشق ملتا ہے. جسے گھر چھوڑنا نہیں آیا اللہ رسول کی خاطر, اس سے عاشق ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ یہ تو در بدر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تب جا کر عشق رسول نصیب ہوتا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے باتیں عرض کر رہا ہوں. میں کوئی یہ کوئی ڈائجسٹ سے پڑھ کر میں نہیں تحریر ڈالنا, آپ نے کوئی دیکھا میں نے کوئی ایسی فضول قسم کی شعر و شاعری کی ہو یا کوئی راگ لگایا ہو؟ ہر بات میں نے آپ کے سامنے قرآن سے پیش کی، اللہ کے نبی کی حدیث سے پیش کی، یہ کچی پکی کتابوں سے بیٹھ کر میں نے کوئی قصہ خوانی نہیں کی ہے، تو بھائیو آپ تو سمجھدار لوگوں کو سو سمجھو، یہی تو عشق رسول ہے کہ اس سے اور اس کے رب کی محبت میں گھر چھوڑنا، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا۔ لئیے میں ہماری جماعت چل رہی تھی تو ایک پیدل جماعت چل کر آئی صحرا میں سے، تھل میں سے لئیے پہنچی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ راستے میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات تھے اور وہاں کہیں ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نلکوں کی ہتھیاں اتار لی کہ ان کو پیر صاحب نے کہا کہ یہ سارے گستاخ ہیں ان کو پانی نہیں دینا۔ میں نے کہا یہ تو کوفے والے بن گئے، پھر یہ عاشق رسول ہیں یا کوفی ہیں؟ پانی بند کرنا تو شمر کی سنت، نہ کہ میرے محبوب کی سنت۔ تو یہ عاشق رسول ہیں جو پانی کافر کو پانی پلانے کا حکم ہے، ہمارے نبی نے تو منافق کو منافقوں سے ساری زندگی نباہ کیا، اور اس قدر درگزر ہے، اس قدر درگزر ہے کہ جانی دشمنوں کو معاف کیا، اولاد کے قاتل معاف کر دیے، بیٹی کے قاتل معاف کر دیے، چچا کا قاتل معاف کر دیا۔ آپ نے بتایا میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون ایک کتا چاٹ رہا ہے، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون ایک کتا چاٹ رہا ہے، ابلک تک ابلک برس شمر کو برستا، برس پھل بیری تھی شمر کو برستا، ہم کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا میں کمرے میں بیٹھ رہا ہوں، ایک فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اندر بیٹھ گئے، ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اکڑ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا تو انہیں اندر جانا چاہا، تو حضرت ام سلمہ نے روکنا چاہا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت پھرتی لے کے میں ایک دم چھلانگ لگائی اور وہ گئے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز، تو حضرت ام سلمہ بھی نہ رہ سکی، اندر بھاگ کے گئی، دیکھا تو آپ نے حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا اور آپ زارو قطار رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ رو رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو فرشتہ آیا ہے وہ مجھے خبر دے کر گیا ہے میرے اس لال کو میری ہی امت شہید کر دے گی، میری ہی امت اس کو قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گئے جس میں اس کا خون بہایا جائے گا، اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس قربانی کو واقع ہونے دیا، اس قربانی کو وجود میں آنے دیا، ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یا اللہ نہ ہو میری اولاد کو بچا لے، میری اولاد کو بچا لے۔ اتنی دیر گزر معصوم بچوں کے گلے کے تیر پار ہو گئے، اکیس آدمی آل رسول میں سے شہید ہوئے، اکیس آدمی تھے جو آل رسول میں شہید ہوئے، 72 تو ٹوٹل تھے، 21 وہ تھے جو آل رسول میں سے، اور آخری بچے رہ گئے تھے عبداللہ آخری بیٹے، صرف دو برس سارا خاندان چاروں طرف کٹ کے گرا پڑا تھا اور خود شکستہ ہو کر تھک کر اپنے خیمے کے سامنے آ کے بیٹھ۔ واہ، ایسے لوگوں کی ماننے والی امت دکان پہ جھوٹ بول کے سودا بیچے، سبحان اللہ، نام کس کا لیا، کام کس کے کیے۔ تو بچوں کو بلوایا، اس کو پیار کر، وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے سارے، تو وہ بے قرار ہو رہا تھا بچہ، دو برس کے بچے کو کیا ہوش ہوتا، تو آپ نے اس کے ماتھے کو چوما، اس کے ہونٹوں کو چوما، اس کو پھر گود میں بٹھا کر ایسے تسلی دے رہے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، ابن موقع اس کا نام تھا جس کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت حسین نے اس کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس طرح اپنا پورا چلو بھر لیے دونوں لت بھر لیے اور اس کو ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا. اے مولا اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں, ان سے تو خود نمٹنا. یہ کتنی بڑی داستان ہے جو خالی آج کل ایک قصہ خانی بازار بن گیا ہے. جو اس داستان میں درس عبرت ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا, وہ کیوں یہ قربانی ہوئی ہے. تو اتنے بڑے واقعے پر اللہ کا نبی صبر کر گیا اور بد دعا کے ہاتھ میں اٹھائے, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اگر مانگ دیتے بد دعا تو شاید ان کی نسل ہی اللہ ختم کر کے رکھ دیتے. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے آشے کا رسول ہیں کہ اپنوں کو دھکے لے رہے. دنیا میں کوئی کام ایسا ہے کہ اپنے پیسے لے کر لوگ دھکے کھا رہے ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں پھر رہے ہوں, بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں. دو سال پہلے پیدل جماعت سندھ میں چل رہی تھی, پاڑا چنار کے تین نوجوان پٹھان پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کے مر گئے, انہوں نے سفر نہیں چھوڑا. یہ غصہ کے رسول نے ان کو گھر سے کس نے نکالا. بہاول پور کے تھل میں ایک پیدل جماعت سال کی چل رہی تھی, میں اس کے ملنے کے لیے گیا. جہاں تک گاڑی آ سکتی تھی ہم گاڑی پہ آگے پیدل چلے, پیدل تھوڑا سا چلے تھے ہم پسینہ پسینہ کیا ہوئے, ہمارے جسم میں آگ لگ گئی اتنی گرمی, اوپر سورج نیچے ریت. ایک چھوٹی سی بستی میں ہم پہنچے تو جماعت تھی, اس میں پڑا چنار کا پٹھان تھا, اس کے پک دانے اتنے اتنے آبلے بنے ہوئے تھے, پانی بھرا ہوا تھا, دیکھ کے ڈر لگتا تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا تمہیں یہ تکلیف نہیں دے رہے گرمی دانے تکلیف نہیں دے رہے. تو اس نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ دوزخ کی گرمی سے بچا لے گا. پیسے پر کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ اور پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, لوگ اپنے پیسوں سے دھکے کھا رہے ہیں. میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے, اپنے پیسوں سے دھکے کھانا, بے بچے چھوڑنا, در در کی ٹھوکریں کھانا, میرے بھائیو یہ محبت رسول میں ہے یا گستاخی رسول میں؟ یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں من دے, تو اللہ کے رسول نے نہیں من دے. وہ ماننے کا مطلب کیا ہے بھائی, ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو گھر سے کس چیز نے نکالا؟ عبید بن حارث کو تیر لگا, وہ ٹانگ کٹی بدر کی لڑائی میں, تو ان کو اٹھا کے لایا گیا تو انہوں نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کہا بالکل میں تجھ کے گواہ ہوں. کہا یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار تھا. جب لوگوں نے کہا نا ابو طالب سے کہ محمد ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا بچہ کوئی لے لو ہم اس کو قتل کریں گے, تو اس کو انہوں نے کہا تھا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسْرَ حَوْلَهُ وَنُطْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ قَتَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْسَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنَ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسْرَ حَوْلَهُ وَنُطْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بَيْنَهُ اللَّهُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ. یہ نوے اشعار کا قصیدہ ہے, میں نے تو چار شعر سنایا آپ کو. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم یہ میں تمہارے حوالے اس وقت کروں گا جب میری اور میرے خاندان کی لاشوں کے انبار محمد کے چاروں طرف لگے ہوئے ہوں گے, اس وقت اس کو لے جانا, اس سے پہلے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ عبیدہ بن حارث کہنے گئے یا رسول اللہ, عبیدہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, حارث سب سے بڑے حضور کے تایا, سب سے بڑے تایا حارث بن عبد المطلب ان کے بیٹے, کہ میں آج اس شعر کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں آپ کے حکم پہ قربان ہوا. قربان ہونے والے تو عاشق ہوتے ہیں میرے بھائی, جس نے گھر چھوڑ کے نہیں دیکھا, مسجد کے در پر جا کر نہیں دیکھا, محبت کا جسے پتہ کوئی نہیں ہے, معاف کرنے کی جسے سلیقہ نہیں ہے, دھوکہ دینے سے جو باز نہیں آتا, بھائی یہ کون سا عاشق ہے؟ یہ تو ایسے جیسے بابا زندہ باد, اماں زندہ باد, پتر پانی کا پیواں ہے, پانی نہ پوچھ میرے کو, بابا زندہ باد, اماں زندہ باد, اور میرا بیٹا کوئی دوائی کا لیا دیں یا دوائی کا میرے کو سوال نہ کر, بابا زندہ باد, اماں زندہ باد. وہ تو میری منونی مننی میں تیری کوئی نہیں. بابا زندہ باد, اماں زندہ باد. ہماری آج کل کی عاشقی ایسی ہے, زندہ باد نعرے لگانے کو بڑے تیار ہیں, سچ بولنے کو تیار نہیں, نماز پڑھنے کو تیار نہیں, ماں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں, بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں. پوچھو ان ذمہ داروں سے, ہے کوئی بہن کو حق دینے والا؟ کوئی لاکھوں میں ایک نظر نہیں. پوچھو ان تاجروں سے, ہے کوئی اپنی بہنوں کو دکانوں میں حصہ دینے والا اور اپنے مکانوں میں اپنی بہنوں کو حصہ دینے والا؟ ایک ماہ سے جنے ہوئے ہیں, ایک ماہ سے جنے ہوئے ہیں, نہ ان کو کوئی ذمہ دار دکانوں میں زمینوں میں حصہ دیتے ہیں, نہ یہ تاجر دکانوں اور گھروں میں حصہ دیتے ہیں. بتا ان کو اور چڑھا مغرور لے جاؤ. مجھے یہ آشے کا رسول ہے, یہ غصہ کا رسول ہے کہ اللہ پاک کتنی بڑی شریعت کو توڑ گئے. یہ تو ہندوؤں کا کی رسم تھی کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا ہمارے نبی کی تو نسل ہی بیٹیوں سے چلی ہے. کبھی جنت کی ہوا نہیں سونگے گا جو اپنی بہنوں کا حق مار گیا. چاہے الٹا لٹک کے پڑے وظیفے تو کھوچ لڑک کے کرے چلے, میرے رب کی قسم بہنوں کا حصہ کھا گیا, اس جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. حج پہ حج کرے, روزے پہ روزے رکھے, نفل پہ نفل پہ, اگر بہنوں کا حصہ کھا گیا یہ جنت کی ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا. قبر کا پہلا جھٹکا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ کے برباد کر دے گا. تو میرے بھائیو, میں کچھ جذباتی ہو گیا, معافی مانگتا ہوں آپ سے. کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو آپ کے شایان نشان نہ ہو یا آپ کو بری لگی ہو, معاف کر لینا. لیکن کیا کریں, دل بھی تو ہے نہ سنگ و کش, درد سے بھر نہ آئے کیوں. ایک آدمی کھپ بھی رہا ہو تب بھی رہو, دھکے بھی کھا رہو, اسی کو کھا جا رہا ہو, اسی کو جا رہا ہو, تو اللہ کے رسول نہیں من میں, تو درد کیوں نہ اٹھے, آہ کیوں نہ نکلے. تو ہم تو کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم نے تو کبھی یہ مسئلہ اٹھایا ہی نہیں ہے. یہ تو جہالت کی باتیں ہیں جو آپس میں دست و گریباں ہو گئے, ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. اللہ کا نبی اس لیے آیا تھا کہ سلام کرنا بھی چھوڑ جاؤ. اللہ کا نبی اس لیے آیا تھا کہ ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہی چھوڑ دو. مسجدیں اپنی مخصوص کر لو, ساڑی مسجد ہے تھوڑی مسجد, ادھر بڑے آئے گئے. آئے ہائے, حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا برطافت الاسوات فی المساجد, جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی. لڑائیاں مسجدیں محبت کی جگہ تھی, نفرت کی جگہ بن. تو وسط سے زندگی گزارو, کھلے ظرف سے زندگی گزارو, محبت سے رہنا سیکھو, تبلیغ کو اپنا کام سمجھو. بھائیو, ہم کوئی جماعت نہیں ہیں. اگر یہ تبلیغی کوئی جماعت ہوتی تو یہ کب کے مر چکی ہوتی, ہندوستان میں ختم ہو جاتی, پاکستان میں ختم ہو جاتی. یہ کیسا کام ہے جس نے عرب کو اٹھا کے یہاں پہنچا تھا. مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ 1944 میں فوت ہوئے. 1944 میں کوئی دلی میں نہیں جانتا تھا تبلیغ کا کیا کام. انہوں نے اس وقت کہا تھا ایک وقت آئے گا جب عرب کا قریش بھی اٹھ کر تمہارا کام سیکھنے آئے گا. 1944 میں ان کا انتقال ہوا, اس سے پہلے کی بات ہے. 1985 میں رائمنڈ میں تھا اور میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا عربی میں, تو شور مچا, مکے کے قریش آ گئے, مکے کے قریش آ گئے. تو کیا پتا چلا, 15 مکے کے نوجوان, سب حضور کا خاندان, سب کوئی براہ راست آل رسول میں سے تھے اور کچھ بنو ہاشم تھے, کچھ قریش سے. 15 نوجوان رائمنڈ پہنچے 1985 میں, چلے اور 4 مہینے کے لیے. مجھے دم وہ پرانی بات مولانا علیہ صاحب کی یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب کا قریش اٹھ کے آئے گا, حضور کا خاندان اٹھ کے آئے گا, پر یہ کام تم سے لے گا, پر تم سے اعلیٰ طریقے پر کرے گا. تو اگر یہ کوئی جماعت ہوتی, کوئی فرقہ ہوتا, فرقوں کا حال ہی دیکھ تو کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی کو بہت بھرا گیا نہ دے نڑے نہ جو بڑے گستاخ ہے, بڑے بچو ہور تھے, اتو ہور, اندرو ہور تھے, بارو ہور, بغل میں چھری ہوتی ہے, انہیں منہ پہ رام رام. کتنی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں, چاروں طرف پھرتے ہیں, سنائی دیتی. یہ اپنے خانے وال کی بتاتا ہوں. خانے وال یہ ریلوے کا لوگ شگر وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہا, جمعے کی سمجھ رہے ہو, جمعے کی تقریر وغیرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے شیطان نو راندہ درگاہ پیتا, انہوں آخر نکل جائے تھوں چپ بستر سے پھڑ لوٹا تو پھریں گا پنڈ پنڈ تو پہنچیں گا رائے پنڈ. یہ جمعے کی تقریر کر رہا تھا. ایسے بدھو تو فقیر ہیں آج کل, ایسے بے وقوف لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوئے. تو اس امت کا کیا قصور ہے جس سے خطیب ایسے ہو جائیں؟ میرے بھائیو, میں کوئی اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, اللہ تکبر سے بچائے, کوئی پتہ نہیں خاتمہ کس حال میں ہو. اعتبار خاتمے کا ہے کہ انسان کس حال میں مرتا ہے, پھر جا کر مطمئن ہو کر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اس سے پہلے دعویٰ کرنا حلال, اللہ کی قسم دعویٰ کوئی نہیں, ڈر ہے قدم. اور بات یہ ہے کہ یہاں کرسی پہ بیٹھنے والا تو کبھی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مخلص ہے. میں آپ کے بارے میں تو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو, لیکن میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں. مجھے دو گھنٹے ہو گئے بولتے ہوئے, کیا پتہ کس جملے پر میری نیت بدل گئی ہو, میرے اندر واہ واہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ہو, مجھے پتہ بھی نہ چلا ہو, اور کسی جگہ میری نیت بہک گئی, کسی جگہ نیت خراب ہو گئی. تو یہاں بیٹھ کے دعویٰ کرنا اخلاص کا یہ بڑا بڑا بہت اوکھا کام ہے. یہاں بیٹھ کے اخلاص کا دعویٰ کرنا بہت آسان کام ہے. تو میں یہ ڈر کے کہہ رہا ہوں, کوئی اونچا ہو کے تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں, ڈرتا بھی ہوں کہہ بھی رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کیا کہا تھا اس نے, میر نے, احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے پھر التفات دلے, دوستاں رہے نہ رہے. تو اتنے لوگ راما میں جمع ہیں. میں 1972 میں بھی راما میں آیا تھا, فروری 1972 جب میں 4 مہینے لگا رہا تھا. ابھی میرا مدرسے میں پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی ارادہ نہیں. یہ قریبی تو ہمارا بھی گاؤں ہے, تلمبے کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے. تو اس وقت یہاں سے ہم گزرے تھے 4 مہینے میں, ملتان سے ہم واپس جا رہے تھے, نیا چنوں تک ہماری تشکیل تھی. تو یہ فروری 1972 کی بات ہے. یہ مبارک مسجد اور اس کے آگے جو کچی مسجد تھی اس میں اردو سپیکنگ لوگ تھے, وہاں ایک دن یہاں ایک دن وہاں. تو اس وقت تو کوئی ہمیں نہ پہچانتا تھا نہ کوئی جانتا تھا, نہ ایسے مجمع تھے. آج 31 برس کے بعد اتنے بڑے ہزاروں کا مجمع نظر آ رہا ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے, راحت بھی ہے, لیکن جو تکلیف ہے اس کا اظہار بھی ہے. بہرحال بھائیو, اتنے بڑے مجمع کم اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا سا چاہا کہ میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں کہ یہ تبلیغ ہماری ایک بہت بڑی سعادت والا کام ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ کوئی الگ جماعت نہیں, کوئی الگ ٹولہ نہیں, یہ اللہ سے رسول کی محبتوں کو سیکھنے والا کام ہے, اس کی اداؤں پہ مر مٹنے والا کام ہے. اس کی برکت سے مسجدیں آباد ہو گئیں, مدرسے امریکہ میں مدرسے بن گئے, یورپ میں مدرسے بن گئے, افریقہ میں مدرسے بن گئے. جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا وہاں 1500 بچے قرآن کا حفظ کرتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. جن جہاں کہیں اذان کا گزر نہیں تھا وہاں کے اللہ تعالیٰ نے کلیسوں کو اور وہاں کے اللہ تعالیٰ نے گرجوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مسجد میں تبدیل کر دیا, مدرسوں میں تبدیل کر دیا. یہ اس مالک الملک کا نظام ہے میرے بھائیو. اگر یہ کوئی فرقہ ہوتا تو یہ تعصب کا شکار ہوتے, پھر مر مٹ جاتے جیسے اور مر مٹ گئے. یہ ایک محبت کا پیغام ہے, اللہ کے رسول کی محنت ہے, اس کی غلامی کو سیکھنے کا طریقہ ہے. آپ لوگ سارے بھائیو سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کسی ایک جماعت کا پیغام نہیں, یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پہ آؤ, اس کو سیکھو, اس کے لیے نکلو, اس کے لیے پھرو. اس کے لیے پھرنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے, تبلیغی جماعت کی تائید کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہے, اس کے پیغام کو آگے پہنچانے میں ہے. تو بھائیو, 2 گھنٹے کی بات میں آدمی کیسے
کیا کہہ جاتا ہے. اس لیے میں آخر میں پھر آپ سارے بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں, کوئی بات ایسی ہوگی اور تمہیں معاف کر دینا.
ہی نے کہا ہے, ذمہ داری سے کہا ہے. میں نے اپنے شوق سے پڑھا نہیں, مجھے ماں باپ تو روکنے والے تھے. نہیں نہیں, ذمہ داران کا پتر مولوی نہیں بن سکتا, ساڈے واسطے بڑا مہنا ہے. کہ ذمہ داروں کا پتر مولوی بن جائے. میں 1972 کی بتا رہا ہوں آپ کو بات, جب مولوی کا تصور تھا روٹی پھیننے والا. چونکہ ہمارے گاؤں میں جو امام مسجد تھے وہ شام کو چنگیز اٹھا کے گھر گھر پھرتے تھے اور روٹی کٹھی کر کے لاتے تھے. تو جب میں نے کالج چھوڑ کر مدرسے میں پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میری ساری قوم, سارے رشتے دار, ماں باپ یہی کہیں مڑ تم روٹیاں پنسیں, مڑ تو چنگیر چاہتے, بوا بوا پھر سے ایک کام تو نہیں کرنا ہے, ساری نک وٹاؤں میں ایک کام اسی نہیں ہومن دینا, ساڑا پوتر مولوی نہیں بن سکتا, ایک کام اسی نہیں ہومن دینا. اس معاشرے سے اللہ نے نکالا,